السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم الفقہ جنازے کے مسائل پیج نمبر 36 موت اور میت کے مسائل مسئلہ نمبر 43. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم لوگ بیماری اور بیمار کو دیکھنے جانے کی فضیلت کے بارے میں پڑھتے آئے ہیں پیچھے سے, اور بیماری کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا, آپ نے کیا دعائیں ہم کو سکھائیں, وہ بھی ہم نے دیکھا. اب اسی سے آگے بڑھتے ہم آ رہے ہیں موت اور میت کے مسائل, یعنی موت کو یاد رکھنا بھی ضروری ہے اور اس کی تیاری کرنا بھی ضروری ہے. اور موت کی یاد کے تعلق سے ایک مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے احادیث کی روشنی میں. آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ قرآن کا جو انداز بیان ہے اس میں آپ کو ہر جگہ آخرت کی یاد کے تعلق سے آیات مل جائیں گی, اور موت کو یاد رکھنے کی بھی تلقین کی گئی ہے, اور ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے, چاہے وہ بڑے سے بڑا بادشاہ ہو, مالدار ہو, غریب ہو, عام انسان ہو. جو بھی شخص اس دنیا میں آیا ہے اسے آخر کار ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس دنیا سے جانا ہے. موت سے کسی کو فرار نہیں سوائے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے, باقی سب کچھ فنا ہو جانے والا ہے. ہمارے یہاں پر موت کے تعلق سے کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ موت کی بات ہی مت کرو کہتے ہیں, اور اسپیشلی کوئی تقریب ہو, شادی بیاہ کے موقع پر, اس وقت تو اتنا بھی موت کے ٹاپک سے دور بھاگا جاتا ہے کہ یہ کیا خوشی کے موقع پر تم نے موت کا ذکر کر دیا, یعنی موت کا لفظ بھی سننا ہمارے یہاں پر گوارا نہیں کرتے. تو کیا موت کا ذکر نہ کرنے سے موت نہیں آئے گی, یا خوشی کے موقع پر موت کا ذکر نہ کرنے سے خوشیاں دوبالا ہو جائے گی؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ہم موت کو یاد نہ کریں, یا موت کا ذکر نہ کریں, یا موت کی کوئی بات نہ کرے تو موت ٹلتی چلی جائے گی اور موت آئے گی ہی نہیں؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. کوئی ایک پرسن ایسا بتا دیجیے جس نے کبھی موت کو یاد نہ کیا ہو, تو کیا اس کو موت نہیں آئی؟ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو آخر کار ایک دن اس دنیا سے واپس جانا ہے. لیکن جو لوگ اب اللہ تعالی سے ملاقات کو یاد رکھتے ہیں اور اپنی موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں, وہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں کہ انہوں نے وقت سے پہلے کچھ تیاری کر لی تاکہ وہ کامیاب ہو سکیں. تو اس کے تعلق سے ایک مومن کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش رکھنی چاہیے. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے, اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا. یہ متفق علیہ حدیث ہے. سبحان اللہ, کتنا خوبصورت طرز عمل بتایا گیا ہے کہ ایک مومن کس طرح سے اپنی زندگی گزارتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو یاد رکھتا ہے. جس کو اللہ سے محبت ہوگی تو وہ اس سے ضرور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہے گا, ملنا چاہے گا, اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا چاہے گا. اب دیکھیں, دنیا میں تو ہمارے دنیاوی دوست ہوتے ہیں, جان پہچان کے لوگ جن سے ہماری انسیت ہوتی ہے اور ہمارا مزاج ان سے مل جاتا ہے. اگر وہ ایک عرصے کے بعد ملے یا ان سے بار بار ملنے کو بھی دل چاہے اور ہم بار بار ملنے جائیں تو ایک عجیب سی خوشی ہوتی ہے نا اپنے ہم مزاج لوگوں سے ملنے کی. تو سبحان اللہ, جو ہمارا رب ہے جس نے ہمیں پیدا کیا, جو ہمارا خالق ہے, مالک ہے, اور اسی کے ہاتھ میں سزا اور ثواب ہے, تو پھر اس سے ملاقات کا شوق کیسے ہمارے دل میں ہونا چاہیے؟ یعنی کیوں کر نہیں ہونا چاہیے, بلکہ سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے. اور اسی لیے ہم کو یہ سکھایا گیا کہ ہمیں موت سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو چیزوں کو آدمی ناپسند کرتا ہے, پہلی چیز موت, حالانکہ موت مومن کے لیے فتنوں کے مقابلے میں بہتر ہے, دوسری چیز مال کی کمی ہے, حالانکہ مال کی کمی قیامت کے روز آسان حساب کا سبب بنے گی. کتنی خوبصورت بات ہم کو سکھائی گئی ہے کہ جس چیز کو انسان ناپسند کرتا ہے, حالانکہ وہی چیز اس کے لیے بعض اوقات فتنوں سے بہتر ہو جاتی ہے, یعنی ایک موت ہے اور دوسرا مال کی کمی ہے, اور مال کی کمی قیامت کے دن اس کو حساب کتاب دینے سے بری اس ذمہ کر دے گی، یعنی جتنا کم مال اس نے دنیا میں حاصل کیا ہوگا اتنا ہی کم اس کو حساب و کتاب دینا پڑے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، اس کے اپوزٹ، نہ موت کو یاد کرتے ہیں یا رکھتے ہیں یا اسے پسند کرتے ہیں، اور نہ ہی مال کی کمی پر صبر اور شکر کرتے ہیں، بلکہ الٹا شکایتیں کرنے لگتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ فتنے اس قدر بڑھ جائیں گے کہ انسان قبر میں رہنے والوں کو کہے گا کہ یہ زیادہ اچھے ہیں ہم سے. اور عبداللہ بن مسعود یہی کہا کرتے تھے کہ جو قبر میں رہنے والے ہیں ہم سے زیادہ بہتر ہیں، کہ وہ آج زندہ نہیں ہماری طرح ان فتنوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں. اور اگر آج کی حالت دیکھتے تو کیا کہتے صحابہ، آپ سوچیے کہ آج جو فتنوں کا دور ہے اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور ہر چیز ایک فتنہ ہے. یعنی اسپیشلی سوشل میڈیا تو ایسا ہو گیا ہے کہ یعنی لائک اپنے بڑھانے کے لیے انسان کیا کچھ اپنے اسٹیٹس پر ڈال دیتا ہے، بے حیائی، بے شرمی، اپنے ذاتی پرسنل چیزیں بھی آج کل لوگ اسٹیٹس پر ڈال دیتے ہیں، ہے نا؟ فتنہ ہے یا نہیں، آپ بتائیے. سوشل میڈیا بھی جی بالکل بہت زیادہ فتنوں کا دور ہے. اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں، یہ اچھے اچھے جو بڑی بڑی خواتین ہیں دیکھیں اچھی عمر کی، انہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا عقل ماری گئی ہے یا عقل خبط ہو گئی ہے، اب اپنی پرسنل چیزیں کیوں شیئر کر رہے ہیں. میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ اتنے دیندار گھرانے کی لڑکیاں، کچھ لڑکیاں ایسی ہیں کہ جو قرآن پڑھ رہی ہیں، قرآن کا کورس کر رہی ہیں الحمدللہ، ان کا پورا گھرانہ دیندار پر مشتمل، سسرال بھی میں کا بھی، لیکن اپنی شادی کی تصویر اپنے اسٹیٹس پر، کلی میں انسٹاگرام کسی کا، کسی نے مجھے بتایا کہ شادی کی تصویر اس پر ڈال دی، ہسبینڈ کچھ گفٹ دے رہے ہیں تو وہ اس پر ڈال دیا. ٹھیک ہے چہرہ نہیں آیا پوری طرح، لیکن ایون اگر آپ ابائے میں بھی اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں تو آپ اپنی پرسنل چیزیں کیوں شیئر کر رہے ہیں، آپ کو نظر بھی لگ سکتی ہے. اور ہم کیا بتا سکتے ہیں کہ کون ہم سے خوش ہونے والا ہے یا کون ہم سے حسد کرنے والا ہے. آپ کی جو ذاتی خوشی ہے اس کو اپنی ذات تک محدود رکھیے، اپنے لوگوں سے شیئر کریے، اپنے خاندان والوں سے شیئر کریے، باہر کے لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت کہ آپ کتنا خوش ہیں اور آپ کے ہسبینڈ نے آپ کو کتنے گفٹ دیے، ضرورت ہی نہیں ہے. جی بالکل میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اپنا پروفائل کیوں ایسا کر لیا ہے لڑکیوں نے کہ برقع پہن کر اپنا پروفائل اپنا ڈال رہے ہیں. فائدہ ہی کیا ہوا ہے کہ وہ تو وہی لگتا ہے کہ کیا قیامت ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. تو اسی لیے تو کہا گیا تھا نا کہ فتنے اتنے زیادہ ہو جائیں گے، موت بہتر ہوگی اتنوں سے بچنے کے لیے. پھر موت کے تعلق سے ہمیں جو کانسیپٹ دیا جا رہا ہے کہ اس کی آرزو کرنا ناجائز ہے، یعنی زندگی سے پریشان ہو کر، حالت سے پریشان ہو کر یا مصیبتوں اور مشقتوں سے گھبرا کر انسان کہے کہ موت ہی آ جاتی مجھے تو کتنا اچھا تھا. بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ زبردستی موت کی تمنا کر دے کہ ہائے میں تو مر جاتی تو اچھا تھا. کچھ خواتین کی تو بہت عادت ہوتی ہے ایسے جملے کہنے کی، تو ایسے نہیں کہنا چاہیے. موت اور زندگی اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ تعالی نے ہم کو اس کا مکلف نہیں بنایا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص موت کی تمنا نہ کرے، اگر کوئی نیک آدمی ہے تو اپنی نیکیوں میں اضافہ کرے گا، اور اگر گنہگار ہے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے. سبحان اللہ کتنی اچھی بات بتائی گئی ہے. زبردستی موت کی تمنا یا آرزو نہیں کرنی چاہیے، شہادت کی آرزو کر سکتا ہے انسان لیکن موت کی تمنا نہ کرے، یا وقت اور حالات سے گھبرا کر اور بیزار ہو کر اور مصیبتوں سے گھبرا کر موت مانگنے لگے. ہاں ہمیں طریقہ بتایا گیا کہ اگر شدید تکلیف میں ہو انسان اور اگر اس وقت اس کے لیے موت بہتر ہو زندگی سے زیادہ تو پھر ایک الگ بات ہے. اس کا بھی طریقہ ہم کو بتا دیا گیا کہ شدید تکلیف میں موت کی آرزو کرنے کا طریقہ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی آدمی تکلیف یا مصیبت کی وجہ سے موت کی آرزو نہ کرے، اور اگر اس کے بغیر چارہ نظر نہ آئے تو یوں کہنا چاہیے، دیکھیں کتنی اچھی بات ہے، فلیقل اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے زندہ رہنے میں بھلائی ہے، اور مجھے اس وقت وفات دے دے جب وفات میں میرے لیے بھلائی ہو. سبحان اللہ، تو ایسی دعا کی جا سکتی ہے. جی بالکل جی بالکل، اسی لیے تو فتنہ کہا جا رہا ہے نا. یہ جتنی بھی چیزیں آج کل آئی ہیں، میں تو کہتی ہوں کہ جو صحابہ کرام کے دور میں ان کے لیے جو سب سے بڑا جہاد تھا میدان جہاد ہے نا، کہ اللہ کے راستے میں اپنی جان بھی دے دیتے تھے، لیکن آج ہمارے لیے سب سے بڑا فتنہ، یہ سب سے بڑا جہاد سوشل میڈیا کی فتنہ انگیزیوں سے بچنا ہے. یہ سب سے بڑا جہاد نظر آ رہا ہے آج کے دور میں، کہ آپ اگر اس کے شر سے بچ گئے اور اس کے فتنے سے بچ گئے تو آپ نے بہت بڑا کام انجام دیا سمجھے. جی بالکل، امام بخاری نے بھی دعا کی تھی اس طرح سے، کیونکہ زمین تنگ کر دی گئی تھی ان کے لیے. تو بہرحال شہادت کی موت کے لیے آرزو اور دعا کرنا مسنون ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. یعنی اللہ کے راستے میں موت کی آرزو کرنا جائز ہے، یعنی شہادت کی موت کی. اور عمر رضی اللہ عنہ بھی دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے اپنے رسول کے شہر میں شہادت کی موت نصیب فرما. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ موت آئے، اس کی خواہش رکھنا وہ کوئی برائی نہیں ہے، لیکن وقت اور حالات سے گھبرا کر یہ ویسے ہی موت کی آرزو کرنا وہ جائز اور درست نہیں ہے. پھر موت کی سختیاں برحق ہے، کیونکہ یہ بھی کانسیپٹ ہمارے یہاں پر ہوتا ہے کہ اگر کسی کو موت کے وقت بہت تکلیف ہو، جانکنی کی حالت ہو اور اس کی روح آسانی سے نہ نکل رہی ہو، ایک سکرات کا عالم ہوتا ہے، تو لوگ کہتے کہ ہائے کتنے گناہگار تھے، دیکھو کتنی سکون سے جان بھی نہیں نکل رہی ہے ان کی، ہے نا، ایسا بھی لوگ کہتے ہیں. حالانکہ یہ غلط بات ہے. موت کی سختیاں تو برحق حدیث سے ثابت ہے، اور اسی لیے موت کی آسانی کے لیے، موت کی آسانی کے لیے ہم کو دعا کرنی سکھائی گئی ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے اور تھوڑی کے درمیان فوت ہوئے، یعنی آپ کے سینے سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے رسول اکرم. بوقت وفات آپ کی تکلیف دیکھنے کے بعد میں نے کبھی کسی کے بارے میں موت کی تکلیف کم ہونے کا تصور تک نہیں کیا. سبحان اللہ، آپ سوچیں، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی اتنی تکلیف ہو سکتی ہے تو عام لوگ کو کتنی تکلیف نہ ہوگی. تو اس لیے موت کی سختیاں برحق ہیں، ہم پڑھتے بھی آئے ہیں اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسانی کے ساتھ ہمیں موت دے جب موت واقع ہو، اور ایمان کے ساتھ ہمیں موت دے. پھر موت کو کثرت سے یاد بھی کرنا چاہیے، تو موت کو یاد رکھنا چاہیے اور اس کی تیاری کرنا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو مٹانے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. اکثر ذکر رہا ذمہ لذاتی یعنی الموت. تو موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے جو لذتوں کو مٹاتی ہیں. پھر انسان، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ موت کو یاد نہ رکھے تو وہ دنیا میں غرق ہوتا چلا جاتا ہے، دنیا کی لذتوں میں بہت زیادہ غرق ہو جاتا ہے، ڈوب جاتا ہے اور موت کو بھلا دیتا ہے. پھر موت کی تیاری بھی نہیں کرتا، آخرت کی تیاری بھی نہیں کرتا. اس لیے موت کو یاد رکھنا چاہیے. مرنے والے کے قریب بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھنا مسنون ہے. ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو. تو اب دیکھیں کہ جو آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، کہ بہت بیمار شخص کے پاس یا مرنے والے شخص کے پاس کوئی بیٹھا ہو تو اس کی ذمہ داریاں یہاں بتائی جا رہی ہیں، کہ وہ کوئی اچھا ذکر کرتا رہے، اللہ تعالی سے امید کی باتیں کرتا رہے، اور استغفار اور کلمے کی تلقین کرتا رہے مرنے والے کو، کیونکہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ نجات کا باعث ہے. تو جو قریب بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو چاہیے مرنے والے کے پاس، یعنی جس کی اب موت واقع ہونے والی ہو، بہت بیمار شخص کے پاس، اللہ کا ذکر کریں اور لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کریں. موت کے وقت اللہ تعالی سے معافی اور بخشش کی توقع غالب رہنی چاہیے، یعنی یہ طریقہ ہونا چاہیے کہ موت کے وقت کیا ہو، انسان کو اللہ تعالی سے بہت توقع ہو، اس کی رحمت سے وہ پر امید ہو، اور بخشش کی توقع رکھے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ بخش دینے والا ہے. جابر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 3 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مرتے وقت انسان کو اللہ پر حسن ظن رکھنا چاہیے. سبحان اللہ، یعنی جیسے انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن ہوتا ہے ویسے ہی اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. اور انس رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قریب المرگ نوجوان کے پاس تشریف لے آئے، یہ لے گئے اور پوچھا، تم کیا محسوس کرتے ہو؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اللہ سے ڈرتا بھی ہوں اور اللہ تعالی کی رحمت سے پر امید بھی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس موقع پر جب کسی کے دل میں خوف اور امید جمع ہوتے ہیں تو اللہ تعالی حسب امید فضل و کرم کرتے ہیں اور حسب خوف محفوظ معمول رکھتے ہیں. سبحان اللہ، یعنی جیسا بندے کا گمان ہوتا ہے اپنے رب کے تعلق سے کہ وہ اللہ تعالی سے بخشش کی امید رکھتا ہے، اور وہ توبہ استغفار بھی کرتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ اور نادم بھی ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرماتے ہیں، اس کو اس خوف اور گھبراہٹ سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اسی طرح سے مرتے وقت کلمہ پڑھنا باعث نجات ہے، اور ہر مسلمان کو خاتمے بالخیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرتے وقت جس کی زبان پر آخری الفاظ لا الہ الا اللہ ہوں گے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری باتیں معلوم ہونا چاہیے انسان کو، تاکہ وہ اس کے لیے پہلے سے تیاری کرے۔ جو زندگی میں جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتا تھا، ظاہر سی بات ہے مرتے وقت بھی اس کی زبان پر وہی جملے آئیں گے۔ لیکن اگر جو لوگ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہی نہیں تھے، نہ کرنا جانتے تھے، تو آپ سوچیں کہ کتنا بھی زبردستی کر کے آپ نے ان کو بسم اللہ پڑھا دیا ہو، کلمہ پڑھا دیا ہو، لیکن کوئی فائدہ نہیں اگر ان کی زندگی اس کلمے کے مطابق نہ گزری ہو۔ تو موت کے وقت پیشانی پر پسینہ آنا ایمان کی علامت ہے۔ بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کے وقت مومن کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے، پھر جمعہ کی رات، یہ جمعہ کے دن موت فتنہ قبر سے نجات کا باعث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات فوت ہو، اللہ اسے قبر کے فتنے سے بچا لے گا۔ لیکن اس کا کیا مطلب ہے کہ کتنا بھی گناہگار شخص ہو اور کتنا بھی اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو، اس کو بھی اگر جمعہ کے دن اس کی موت واقع ہوگی تو بچا لیا جائے گا عذاب سے؟ اس بارے میں ہمارا کانسیپٹ کیا ہونا چاہیے، یعنی ایک اعتدال والا رویہ کیا ہے؟ جی، سورہ یاسین پڑھتے ہیں انڈیا میں یا بہت ساری جگہوں پر، لیکن سورہ یاسین پڑھنا کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ سورہ یاسین کے تعلق سے جتنی بھی احادیث ہیں فیبریکیٹڈ ہیں یا پھر انتہائی ضعیف ہیں۔ تو کلمے کی تلقین کا تو ذکر میں دیکھیں، آپ جتنے بھی کلمے کی تلقین کے آپ یہاں پر احادیث دیکھ رہے ہوں گے، وہ اوتھینٹک احادیث ہیں، ہے نا؟ پیچھے جو ہم نے حدیث پڑھی صحیح مسلم کی حدیث ہے کلمے کی تلقین کرنے والی، اور ابو داؤد کی جو حدیث ہم نے پڑھی وہ بھی صحیح حدیث ہے، مسئلہ نمبر 53 میں ابو داؤد کی حدیث ہے۔ تو جو لوگ جمعہ کی رات یا جن کی جمعہ کے دن موت ہو، وہ فتنہ قبر سے بچا لیے جاتے ہیں۔ وہ شخص کا قرآن اور سنت کو فالو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ وہ قرآن سنت کو فالو کرتا تھا تو اس کے لیے یہ آسانی ہوگی، ورنہ آپ لوگ جانتے ہوں گے قبر کے عذاب کے تعلق سے کہ جب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو دفن کر کے وہ لوگ واپس آ رہے تھے، صحابہ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اگر قبر کے عذاب سے کسی کو محفوظ رکھا جاتا تو وہ سعد بن معاذ ہوتے، لیکن ایک لمحے کے لیے ان کی قبر بھی کیا کر دی گئی ہے، بھینچ دی گئی ہے۔ شہادت کی موت قرض کے علاوہ باقی تمام گناہوں کی مغفرت کا باعث بنتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض کے علاوہ شہید کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کو یاد ہوگا نا کہ رسول اکرم نے ایسے شخص کا نماز جنازہ پڑھنے سے منع کر دیا تھا جس پر قرض تھا۔ پھر کسی صحابی نے ذمہ داری لی کہ یا رسول اللہ میں اس کا قرض ادا کر دوں گا، تب آپ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اچانک موت مومن کے لیے رحمت اور غیر مومن کے لیے عذاب ہے۔ عبداللہ بن خالد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچانک موت غضب الہی کی پکڑ ہے۔ اور یہ اضافہ ہم کو دوسری احادیث میں ملتا ہے کہ موت کا اچانک آنا کافر کے لیے غضب الہی کی پکڑ ہے اور مومن کے لیے باعث سے رحمت ہے۔ تو اگر اچانک موت بھی آتی ہے تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالی کی طرف سے ایک رحمت ہے، اور بری موت سے پناہ مانگنا مسنون ہے۔ ابو الیسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ، بڑھاپے کی عمر میں مرنے اور بلندی سے گر کر مرنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، کسی چیز کے اپنے اوپر گرنے سے واقع ہونے والی موت اور غم سے آنے والی موت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اس کے علاوہ آگ میں جل کر مرنے اور پانی میں ڈوب کر مرنے سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں، نیز مرتے وقت شیطان کے کسی بھی حملے سے پناہ مانگتا ہوں، تیری راہ میں جہاد کرتے وقت پشت دے کر یعنی پیٹ پھیر کر مرنے سے پناہ مانگتا ہوں، زہریلے جانور کے کاٹنے سے آنے والی موت سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔ بہت اچھی دعا ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الحرم والتردی والہدم والغم والحریق والغرق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت وان اقتل فی سبیلک مدبرا واعوذ بک من ان اموت لدیان۔ تو یہاں تک تو تھا کہ موت کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور موت کی تمنا کرنا ہی ہے یا موت کو مانگنا ہی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہو، کس طرح سے آپ دعا کریں گے، اس کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ اور مشکلات یا مصیبت سے گھبرا کر موت کی آرزو یا تمنا کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور اسی لیے خودکشی حرام ہے, اسلام میں جائز نہیں ہے. خودکشی کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا. یہ یعنی یہاں پر خودکشی کی حرمت ثابت ہوتی ہے. اور یہ بات ہمیں شروع سے بتا دینا چاہیے, یعنی کسی مسلمان کے لیے تو جائز ہی نہیں ہے کہ خودکشی کرے, کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے, لیکن اسپیشلی مسلمان جو کہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہو اور غیب پر ایمان رکھتا ہو, تو اس کو تو چاہیے کہ اس کے بارے میں کبھی سوچے ہی نہ. اور کس لیے لوگ خودکشی کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ جب وہ انتہائی مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں, یا وہ لوگ جو زمانے سے گھبراتے ہیں, ڈر اور خوف میں مبتلا ہوتے ہیں, لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتے, ایسے ہی کم ہمت لوگ بعض اوقات خودکشی کا فیصلہ کر لیتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خودکشی کی ہلاک کیا وہ جہنم میں جائے گا, اور ہمیشہ اپنے آپ کو اسی طرح پہاڑ سے گراتا رہے گا, جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ اس کی یہی حالت رہے گی. جس نے زہر کھا کر اپنے آپ کو ہلاک کیا یعنی خودکشی کی, جہنم میں وہی زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا جسے کھاتا رہے گا, اور جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا. جس نے اپنے آپ کو کسی ہتھیار سے ہلاک کیا یعنی خودکشی کی, وہی ہتھیار جہنم میں اس کے ہاتھ میں ہوگا جسے وہ اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا, جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی حالت میں رہے گا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ و معمون رکھے ایسے فتنوں سے, اور ہماری اولاد کو بھی اس سے محفوظ رکھے. آمین. جس شخص کے پاس کوئی قابل وصیت چیز ہو, اسے وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھنی چاہیے. یعنی اب مرنے والے کے تعلق سے ہی ہم حال احوال پڑھ رہے ہیں کہ مرنے والے شخص کی کیا ذمہ داریاں ہیں یا کیا اس نے کام کر دینا چاہیے, اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. تو جس شخص کے پاس کوئی قابل وصیت چیز ہو, اسے وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھنی چاہیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر کسی مسلمان کے پاس کوئی قابل وصیت چیز ہے تو اسے لکھے بغیر دو راتیں بھی نہیں گزارنی چاہیے. اب آپ سوچیں کہ کیا چیز بتائی جا رہی ہے یہاں پر. یعنی جو بھی ہمارے پاس مال ہے تو اس کا حساب کتاب ہمیں ہر سال رکھتے رہنا چاہیے, اور ہر سال اپنی وصیت کرتے رہنی چاہیے تاکہ اس کے وارثوں کو معلوم ہو کہ کیا پراپرٹی ہے کیا نہیں ہے. اور وصیت وارثوں کے حق میں نہیں کی جا سکتی, بلکہ غیر وارث کے لیے کی جا سکتی ہے. تو مرنے کے بعد مرنے والے کا جو ترکہ ہے اس کو تقسیم کرنے کا جو طریقہ ہمیں بتایا گیا کہ سب سے پہلے اس کے مال سے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا. ٹھیک ہے, یعنی جس دن تدفین ہو, جن کا جو بھی معاملہ ہے, کہ مال سے کیا جائے گا. اور ہمیں کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ یا تابعین یا تابعین سے ذکر نہیں ملتا کہ جس شخص کے گھر جس کے ہاں کسی کی یعنی موت واقع ہوئی ہو اسی کے گھر کھانا کھایا جائے. یہ بھی ہمارے پر ایک عجیب قسم کا سلسلہ چل نکلا ہے کہ جس کے گھر موت ہوتی ہے بےچارے وہ لوگ تو غم سے نرحال اور پریشان حال ہیں, انہیں کے گھر میں کھانا کھلانے کا انتظام کرتے ہیں لوگ. تو جو شہر والے لوگ ہیں وہ اپنے گھر چلے جائیں, ان کو یہاں رکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یا پھر صرف جو لوگ گھر میں موجود ہیں ان کے لیے کھانا بھیجا جائے, سارے لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے. تو کسی مسلمان کے پاس اگر کچھ مال ہو تو وہ اپنے مال سے ایک تہائی کی وصیت کر سکتا ہے, اسے زیادہ کی نہیں. اور یہ جو وصیت وہ کرے گا وہ غیر رشتہ داروں کے لیے ہوگی, نہ کہ رشتہ داروں کے لیے, کیونکہ رشتہ داروں کے تو جو حقوق ہیں جو حق ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مخصوص کر دیے ہیں کہ بیوی ہے تو کتنا, بھائی ہے تو کتنا, یعنی اولاد نہ ہونے کی صورت میں بھائی بہنوں کو مل سکتا ہے, لیکن اولاد ہونے کی صورت میں بھائی بہن محروم ہو جاتے ہیں اور والدین کو حصہ ملتا ہے. تو موت کے وقت آدمی کو اپنے سارے مال کا ایک تہائی سے زیادہ صدقہ کرنے کی وصیت نہیں کرنی چاہیے. عمران بن حسین سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے مرتے وقت اپنے سارے 6 غلام آزاد کر دیے, اس کے پاس ان غلاموں کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں کو بلایا اور ان کے 3 حصے کیے, ان میں قرآن ڈالا, 2 غلام آزاد کر دیے اور 4 غلام باقی رکھے, اور مرنے والے کو آپ نے سخت ڈانٹ پلائی. دیکھیے کتنا, کیونکہ آپ دنیا میں سب کچھ دے دلا کر بالکل خالی ہاتھ تو نہیں ہو سکتے, نہیں تو نادانی ہوگی. تو ایک تو یعنی موت کے وقت وفات پانے والے شخص کے پاس جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں, اور مرنے کے بعد کیا چیزیں ہوں گی, یا مال کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا. تو مرنے کے بعد سب سے پہلے کفن دفن کا انتظام کیا جائے گا, پھر جو قرض ہو وہ ادا کیا جائے گا, اس کے بعد وراثت تقسیم ہوں گی, اور اس میں بھی اگر کوئی لیڈی پریگننٹ ہے تو اس کی ڈلیوری تک انتظار کیا جائے گا, کیونکہ وہ بیٹا ہے یا بیٹی, اس حساب سے جائیداد کو تقسیم کیا جائے گا. تو پہلے کفن دفن کا انتظام ہے, پھر قرض ادا کرنا ہے, پھر وراثت ہے پھر وصیت ہے. مرنے کے بعد میت کی آنکھیں بند کر دینی چاہیے اور میت کے پاس اگر کوئی لوگ بیٹھے ہوں تو وہاں خیر اور بھلائی کی باتیں کریں، اپنی ہی باتوں میں نہ لگ جائیں. شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم فوت ہونے والوں کے پاس موجود ہو تو ان کی آنکھیں بند کر دیا کرو، کیونکہ جب فرشتے روح قبض کر کے واپس جاتے ہیں تو نظر روح کے پیچھے ہوتی ہے، اور مردوں کے پاس بیٹھ کر بھلی بات کہو، کیونکہ گھر والوں کی باتوں پر فرشتے آمین کہتے ہیں. سوچیں ذرا، جو بھی بات ہماری زبان سے نکلے گی اس پر فرشتے آمین کہیں گے. اب کچھ لوگ تو صرف رونے دھونے میں لگے رہتے ہیں، بیان کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور ادھر جنازہ بھی رہ گیا، دیکھنا بھی رہ گیا، لیکن وہ اتنے غم سے نڈھال ہوتے ہیں کہ ان کے آنسو تھمتے ہی نہیں ہیں. تو ہر چیز ایک اعتدال میں صحیح اور مناسب بھی ہے. ایک تو میت کو اچھے الفاظ سے یاد کرنا چاہیے، اور مرنے والے کے پاس بیٹھ کر کوئی قسم کا ورد یا یہ ساری باتیں جو بدعات میں ہیں وہ سب نہیں کرنی چاہیے. کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا الفاظ آپ کہیں گے؟ مثلاً الفاظ، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان مصیبت کے وقت یہ دعا مانگے جس کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے، تو اللہ اس مسلمان کو پہلے ہی سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا، کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے. یا اللہ مجھے میری مصیبت کے عوض بہتر اجر دے اور اس سے بہتر بدلہ عطا فرما. اللہ تعالیٰ اس کو پہنچنے والی مصیبت کا اجر عطا کرتا ہے اور اسے اس کے نعم البدل سے بھی نوازتا ہے. سبحان اللہ، یعنی اس نے صبر کیا اور اللہ سے مانگا تو جو چیزیں گمی تھیں اس کے بدلے میں اجر بھی ملے گا. اور یہ دعا پڑھنے سے خود کو بھی اطمینان اور سکون ملے گا اور مرنے والے کو بھی، اس کے دکھ اور تکلیف میں یا جو بھی آگے اس کے مرحلات ہیں اس میں آسانی ہوگی. پھر میت کو چادر سے ڈھانپ دینا چاہیے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں وفات پائی تو انہیں کہ یمنی چادر سے ڈھانپ دیا گیا. یعنی جو فزیکلی کرنے والے کام کیا ہے کہ میت کی آنکھیں بند کرنی چاہیے اگر وہاں کوئی بیٹھا ہو تو، اور وہاں بیٹھنے والوں کو بھلائی اور خیر کی باتیں کرنی چاہیے، اور چادر سے ڈھانپ دینا چاہیے. میت کے ورثہ کو میت کا قرض فوراً اتار دینا چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی روح اس وقت تک جنت میں جانے سے رکی رہتی ہے جب تک اس کا قرض ادا نہ کیا جائے. سوچیں کتنی بڑی بات ہے، یعنی جنت میں جانے سے اس کی روح رکی رہتی ہے جب تک یہ قرض نہ ادا کر دیا جائے. تو آپ کو اگر معلوم ہو کہ کوئی مرنے والا جو وفات پا چکا ہو اس پر قرض تھا، تو اپنی طرف سے سب لوگ مل کر صدقہ کر دیں تاکہ اس کا قرض ختم ہو جائے. پھر چوتھے نمبر پر میت کی خبر بھیجوانا بھی مسنون ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی موت کی خبر اسی روز لوگوں کو بھیجوائی جس روز وہ فوت ہوا. پھر لوگوں کے ساتھ جنازہ گاہ تشریف لے گئے، نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی جس میں چار تکبیریں کہیں. مرنے والے کی خوبیوں کا ذکر کرنا چاہیے لیکن اس کی برائیوں کا ذکر کرنا منع ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی مرنے والے کا ذکر برائی کے ساتھ کیا گیا تو آپ نے فرمایا، اپنے فوت شدگان کا ذکر بھلائی کے سوا یعنی برائی سے نہ کرو. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو برا نہ کہو، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے وہ اس کا بدلہ پا چکے. کتنی بہترین تعلیمات دی جا رہی ہیں، لیکن آپ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں یہ سب باتیں رواج پائی ہیں. اس کی خوبیوں کا ذکر کرنا چاہیے اور بھلائیوں کا ذکر کرنا چاہیے، یا بھلائیوں کو یاد رکھنا چاہیے، برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. حالت غم میں میت پر رونا، چیخنا، چلانا یا ماتم کرنا منع ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حالت غم میں اپنا چہرہ پیٹا، اپنا دامن پھاڑا اور جاہلیت کی باتیں کی، وہ ہم میں سے نہیں ہیں. سوچیں ذرا، ہم میں سے نہیں مطلب امت مسلمہ میں سے ہی نہیں ہیں. اور اس لیے اس زمانے میں جو اعلان کرنا تھا، یعنی اعلان نہیں کرتے تھے وہ لوگ، جو رسول اللہ کا طریقہ تھا، لیکن جو کفار مکہ کا طریقہ تھا اس زمانے میں غیر مسلموں کا، کہ وہ ایک جو ہوتے ہیں نا دف جیسی چیز، ڈھول وغیرہ، وہ بجانے کے لیے کسی شخص کو پورے محلوں میں بھیجواتے اور وہ اعلان کر کر کے کہتا کہ جو متوجہ نہیں ہیں لوگ وہ بھی متوجہ ہو جائیں، سننے کے کسی کا انتقال ہو گیا ہے. لیکن اسلام نے یہ طریقہ بند کر دیا اور صرف اطلاع دی جا سکتی ہے، خبر دی جا سکتی ہے، ایون مسجدوں میں اعلان بھی نہیں کیا جا سکتا کسی کے مرنے کا. اور غم کی حالت میں رونا، چیخنا، چلانا، ماتم کرنا منع ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ جس نے حالت غم میں اپنا چہرہ پیٹا، اپنا دامن پھڑا اور جاہلیت کی باتیں کی، وہ ہم میں سے نہیں ہیں. یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے. پھر جس گھر میں ماتم اور نوحہ ہو یا اس کی رسمیں ہوں, اس گھر میں مرنے والا اگر اپنے مرنے سے پہلے نوحہ کرنے سے منع نہ کرے تو مرنے کے بعد نوحہ کرنے والوں کا عذاب میت کو ہوگا. اور اگر مرنے والے نے وصیت کی ہے کہ اس کے مرنے پر خوب چراغاں ہوں اور خوب رویا جائے اور خوب جملے بنائے جائیں تو ایسی وصیت قابل قبول نہیں ہے. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, جس میت پر نوحہ کیا جائے اس نوحہ کی وجہ سے اس میت کو عذاب ہوتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مردے کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے. یہ متفق علیہ حدیث ہے. اور موت پر صبر کرنے کی جزا یعنی بدلہ تو جنت ہی ہے, اور قابل ثواب صبر وہی ہے جو صدمے کے فوراً بعد کیا جائے. تو یہ موت پر صبر کرنے کی جزا جنت ہے. جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ مرنے والے کے غم میں گھر والے اس قدر یہ اس حد تک غم میں چلے جاتے کہ ان کو اس بات کا بھی ہوش نہیں رہتا کہ ہمیں غسل دینا ہے میت کا یا کفن دفن کا انتظام کرنا ہے, کوئی چیز کا ہوش نہیں رہتا گھر والوں کو. تو یہ بات درست نہیں ہے. گھر والے ہی سب گھر کا انتظام سنبھالیں گے, اور کفن وغیرہ کا انتظام جو قریبی لوگ ہوں ان کو کرنے کے لیے دیا جائے تاکہ کام ڈسٹریبیوٹ ہو جائے. تو یہ تھے آج کے ہمارے تمام مسائل. اب اگر آپ لوگوں کو سوال پوچھنا ہو تو سوال پوچھ سکتے ہیں.
باجی, یہاں انڈیا میں جو سورہ یاسین کے حوالے سے ہے نا کہ جن ڈونیزے کی حالت رہی ہے وہاں سورہ یاسین بیٹھ کے پڑھنا ہے, اور میت رہے تو اس وہاں پر بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو جب تک میت ہے اس ماحول میں کیا قرآن شریف کی تلاوت کرنی, یا پھر جیسے آپ بولے نا کہ اچھی بات ہے نصیحت کرنی چاہیے, درس دینی چاہیے, مطلب کیا ایگزیکٹلی کرنا چاہیے؟ جیسے
جی بہت اچھا سوال ہے. جی بالکل, کیونکہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ اصل میں یہ وقت میں رسول اکرم سے ثابت ہے کہ جب آپ کو کسی کے مرنے کی اطلاع ملے اور آپ وہاں پہنچے اور ابھی ٹائم تھا کہ قبر کھودنے میں اور دفن کرنے میں کفن کا انتظام کرنے میں ٹائم تھا, تو آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے اور ان کو نصیحت کرتے تھے اور موت کی یاد اور آخرت کی تیاری کے لیے ان کو تاکید کرتے تھے. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے وقت میں جب ابھی جنازہ رکھا ہو اور یہ تیاری چل رہی ہو تو ایسے وقت میں کوئی اچھا نصیحت آموز درس دیا جائے, یا اس تعلق سے احادیث پڑھی جائیں, یا آخرت کے تعلق سے باتیں بتائی جائیں لوگوں کو, کیونکہ دل بھی نرم ہوتے ہیں اور لوگ سننے کو تیار بھی ہوتے ہیں. تو اس سے اچھا ہوگا کہ ایک نصیحت ان کو مل جائے گی. آیت کریمہ کا تو کہیں پر بھی ہمیں ذکر نہیں ملتا کہ آیت کریمہ سے کوئی مغفرت ہو جائیں گی یا کوئی نجات ہو جائے گی یا آسان ہو جائے گا, نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ملتا ہے. ہاں, اگر آپ خود کوئی مصیبت میں ہیں, اگر وہ ایک دفعہ وہ دعا پڑھیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مصیبت دور کر دے, آپ اللہ تعالیٰ دعا سننے والا ہے. لیکن سورہ یاسین کے تعلق سے تو کہیں پر بھی ہمیں کوئی ذکر نہیں ملتا, کوئی اوتھینٹک حدیث نہیں ملتی کہ مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھا جائے. اور سورہ یاسین کے تعلق سے جتنی بھی احادیث ہیں سب فیبریکیٹڈ ہیں, یعنی جھوٹی حدیثیں ہیں. صرف ایک حدیث ہم کو ملتی ہے جو ضعیف حدیث ہے کہ مرنے والے کے پاس یاسین پڑھا کرو, لیکن وہ انتہائی ضعیف حدیث ہے, اوتھینٹک نہیں ہے. اصل میں دیکھیں, جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ڈیتھ ہوئی, تابعین اور تبع تابعین کی وفات جب ہوئی, تو ان کے بچوں نے, ان کے گھر والے نے کبھی بھی ان کے اپنے والد کے پاس یا جو بھی ان کے گھر میں جس کی وفات ہوئی یاسین نہیں پڑھا, نہ آیت کریمہ پڑھا, نہ کوئی بیج وغیرہ پر گن کر کچھ کیا کچھ پڑھتے ہیں واللہ عالم, وہ بھی نہیں پڑھا, نہ قرآن پڑھا گیا. کیونکہ قرآن تو زندہ لوگوں کے لیے, مرنے والوں کے لیے تو قرآن ہے ہی نہیں. میت کو غسل دیتے وقت ٹھیک ہے گھر کے قریبی لوگ ہونا چاہیے, اور جو غسل میں مدد دے سکتے ہیں وہ لوگ ہوں. لیکن اگر آپ بچوں کو اس وجہ سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کو بھی وہ طریقہ ہے کہ کیسے غسل دیا جائے, کیسے کفن پہنایا جائے, اور بلکہ یہ بات تو ٹین ایج سے ہی بچوں کو بتا دینی چاہیے, سمجھانا چاہیے, یا ان کو آنی چاہیے ساری چیزیں. ایسی کوئی بات نہیں کہ ان کا دل نازک ہوتا ہے تو وہ کچھ غلط اثر لیں گے, یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے. دیکھیں, قرآن پڑھنے کے تعلق سے تو دیکھیں, اگر آپ لغویات سے بچنے کی نیت سے قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے, کیونکہ نیتوں پر ڈیپینڈ ہے. لیکن لوگ اس کو پھر بدعت بنا لیتے ہیں اور اس کو ثواب کا کام سمجھ کر کرتے ہیں, تو پھر یہ بدعت میں آ جائے گا. کہ اگر آپ یہ سوچ کے قرآن پڑھ رہے ہوں کہ اس سے مرنے والے کو ثواب ملے گا, تو پھر یہ بدعت میں آ جائے گا. تو اس لیے ایسی چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. بہتر ہے کہ کچھ اور وہاں پر نظم کیا جائے, یعنی وہی کوئی درس و تقریر کا انتظام کیا جائے, یا کوئی اچھی بات بتائی جائے, یا کوئی کتاب پڑھی جائے. یعنی مجھے تو لگتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کہیں بھی جاتے وقت یہ جو جنازے کے مسائل کا کارڈ ہے, دیکھیں فہم قرآن انسٹیٹیوٹ کی طرف سے بھی ہم نے کارڈ چھپایا تھا, اس میں پورا طریقہ موجود ہے. تو وہ کارڈ یا تو کہیں دیا جائے, یہ کتاب دے دی جائے یہ والی, اور ہر گھر میں کتاب موجود ہو, اور کسی کا انتقال ہو تو یہ کتاب میں سے کچھ تو بھی پڑھ کر سنایا جائے. اور دوسری بات, یہ جو سوال ہے کہ اپنا کفن ہم منگا سکتے ہیں, کہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اپنا کفن منگا کر رکھنے میں. صحابہ کرام کا تو دیکھیں, ان کا تو اسپیشل کوئی کفن ہوتا نہیں تھا, جو ان کے پاس چادریں ہوتی تھیں احرام کی, یا اس طرح کی جو چادریں ہوتی تھیں انہیں چادروں کو وہ اپنے لیے رکھ دیتے تھے یا کہتے تھے کہ اسی کا کفن بنا دینا، یا نئے کپڑوں کا زیادہ حقدار زندہ انسان ہے، ہم تو یعنی جو جن کی وفات ہو گئی تو ان کو پرانا کپڑا ہی دے دو. تو کفن لے کر رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے تعلق سے پھر یہ کانسیپٹ نہ ہو کہ اس کو زمزم میں بھگویا جائے تو زمزم میں بھگوئے ہوئے کفن سے پھر عذاب نہیں ہوگا، یہ کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر وہ تبرک کے طور پر احرام کو لے رہے ہیں تو پھر تو بالکل بھی صحیح نہیں ہے. ہاں اگر ان کے پاس کپڑا موجود نہیں ہے اور وہ اپنے کپڑا ان کے پاس کمی ہے کپڑوں کی اور وہ خرید نہیں سکتے اس بنا پر مانگ رہے ہیں تو پھر ایک الگ بات ہے. اس میں تو دیکھیں کہ سب سے پہلی بات جو آپ نے پوچھی کہ پہلا سوال کیا تھا، سوری بھول گئی،
سرما لگانے کا.
جی دیکھیں سرما لگانے کا کہیں سے بھی کوئی ذکر ہم کو نہیں ملتا ہے، تو سرما لگانا یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے کہ میت کو سرما لگایا جائے، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، تو یہ ایکسٹرا کی چیز ہوگی سمجھے. اور دوسری بات یہ کہ کفن کا انتظام میت کے خود کے خرچ، یعنی جو مسنون طریقہ ہے کہ میت کے خود کی کمائی سے ہو کفن کا انتظام، جو اس کا مال ہے اس میں سے کفن کا انتظام کیا جائے گا، اور اگر میت کے پاس نہ ہو تو پھر اس کی اولاد یا پھر اس کے رشتہ دار کوئی بھی دے سکتے ہیں. جیسے یہاں پر سعودی عرب میں بھی ایسے کچھ لوگ صرف صدقہ جاریہ کے طور پر کفن کا انتظام کرتے ہیں کہ ہم ہماری طرف سے کفن پرووائڈ کریں گے. تو اگر کوئی ایسا شخص کوئی نیکی کے لیے کام کر رہا ہے تو کر سکتے ہیں اور لیا بھی جا سکتا ہے اس سے کفن، لیکن اگر سب سے پہلا حق تو خود اپنے مال میں سے کفن کا انتظام کرنے کا ہے، ورنہ پھر اس کے بعد اولاد کی ذمہ داری ہے. اللہ یہ تو بالکل بھی بہت بالکل ہی بھی صحیح نہیں ہے. سورہ ملک کا تو کہیں ذکر ہی نہیں کہ مرنے والے پر پڑھا جائے. جی جی اچھا زندگی میں تو پڑھ سکتے، خود مرنے والا زندگی میں پڑھے سورہ ملک تو قبر کے عذاب سے بچے گا وہ، لیکن دوسرے لوگ اس کو پڑھ کر بخشیں تو یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے. اور یہ پانی پر پڑھ کر دم دے کر قبر میں ڈالنے کا
انڈیا میں کہ وہ لوگ پڑھتے اور ایک شیشے میں پھونکتے اور وہ پانی لے جا کے قبر میں ڈالتے.
جی تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ تابعین نہ تابعین سے ثابت ہے، یہ ایک غلط طریقہ ہے. جی مرنے کے بعد نہ عورت شوہر بیوی کے لیے نہ بیوی شوہر کے لیے نہ محرم نہیں ہوتے، کیونکہ اسی شوہر کے غم میں تو وہ بیوی 4 مہینے 10 دن عدت گزارتی ہے اس شوہر کے لیے. تو نہ شوہر بیوی کے لیے نہ محرم ہوتے ہیں نہ بیوی شوہر کے لیے چاہے تو، بلکہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے اور بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے، لیکن جب اگر شوہر بیوی ایک دوسرے کو غسل دیں گے تو وہ اکیلے تنہا دیں گے. کفن کا کلر وائٹ ہی ہونا چاہیے، وہی پسند کیا گیا، لیکن اس میں ہلکی سی دھاریاں ہوں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے کفن کے کپڑے میں. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.